مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گلگت بلتستان میلادی کابینہ عبد القبیر تعریف، پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر برفباری ہو رہی ہے اور بہت سخت سردی ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھی یعنی بخاری، جس پہ لکڑی ڈال کر کمرے کو گرم کرتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے جوڑوں میں، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے۔ تو پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جوڑوں کے درد کا کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔
گلگت جو کہ آج کل تو برف میں ڈھکا رہتا ہے، وہ سارا سال ہی وہاں میرا خیال زیادہ تر اور سردیاں ہوتی ہوں گی، وہ اوپر پہاڑوں پر سردی، وہاں اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے برف باری، تو وہ یہ وہ بخاری کہتے ہیں اس کو، آگ کا جو بڑا چولہا ہوتا ہے، انگیٹھی بولتے ہیں اردو میں، تو وہ جلاتے ہیں اس میں آگ، ہو سکتا ہے گیس وغیرہ نہیں ہوتا ہوگا وہاں، یا آگ جلاتے ہوں گے اس میں، تو کمرہ گرم ہو جاتا ہوگا۔ اب وہ باہر نکلتے ہیں تو جوڑوں پہ درد کاٹے ہوتا ہوگا، کیونکہ ایک دم گرمی سے سردی میں منتقل ہونا، ایک دم سردی سے گرمی میں منتقل ہونا، یہ دونوں میں مطلب یہ طبن نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسے حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، یہ ایک تعداد ہے جو بیمار ہو جاتی ہے، بخار، نزلہ، زکام، تو اس کا سبب جو بھی ہو، ظاہری سبب ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اے سی عام، جو بھی آپ جگہ لیں گے کرائے کی، اس میں اے سی ہوتا ہے، تو اب اے سی میں آرام کیا، سوئے، کھایا، پیا ٹھنڈک میں، اب آئے مسجد الحرام کے لیے طواف کے لیے، تو گرمیوں کا سیزن تو سخت گرمی کی حاضری، تو ایک دم ٹھنڈک سے نکل کر جب گرمی میں آئے، پھر گرمیوں میں وہ پسینہ بہا رہے ہیں آپ، اور طواف کر کے، اور وہ کتنا تو میلوں میل بازوں کا گھر دور ہوتا ہے، حرم شریف کی توسیع بہت ہو گئی ہے، اب وہ چل چل کر گرمیوں میں آپ پہنچے، وہ گاڑی بھی نہیں ملے گی نا، گاڑی چلنے، گاڑی ممنوع ہوتی ہے حج کے دنوں میں مخصوص ایریا میں، وہ بھی وہ مخصوص ایریا جو ہے نا، شاید آپ میلوں پر پھیلا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، کافی طوالت ہے، تو جن کو حج کے لیے جانا ہو ان کو پیدل چلنے کی یہاں پریکٹس کر لینی چاہیے، ورنہ یہ دکھی ہو جاتے ہوں گے، وہاں جا کر چل نہیں پاتے ہوں گے بےچارے، وہاں اسکوٹر، سائیکل، موٹر کار کچھ بھی نہیں چلا دیں گے، پیدل جاؤ یا ویل چیئر پہ۔ تو خیر، تو یوں گرمی میں ایک دم جا کر پھر وہ ایک دم سے وہ اے سی میں داخل ہو جائیں گے سردی میں، اب وہ بیماریوں کا اس میں اندیشہ رہتا ہے، گلا یوں زیادہ خراب ہو جاتا ہو شاید فریاد، اور گرمی ہے، اب وہ تو اے سی اور گرمی، ٹھنڈک اور گرم، ایک دم مطلب تبادلے، پھر وہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی، وہ آب زمزم شریف بھی جو وہاں پیئیں گے نا، ٹھنڈے میں ٹھنڈا یخ بالکل ہوتا ہے ان نلوں میں. مجھ سے تو خیر میرے سے تو نہیں پیا جاتا ہو، میری تو عادت نہیں ہے، سادہ پانی بھی نہیں عادت ہے، تو وہ بھی برسوں سے. تو اپنا سادہ پانی ساتھ رکھے آدمی، یہ سب کے لیے، سب کے بس کا روگ نہیں ہے. تو یہ ٹھنڈا پانی، پھر ٹھنڈی بوتلیں، ڈبے، یہاں دیکھے بھی نہیں ہوتے ڈبے، وہ بات بات پہ ٹھنڈے ڈبے ٹاک کر کے کھولے، شم کر کے آپ چڑھا گئے. یہ کوئی صحت بخش چیزیں تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو پھر یہ کہ گلا اور بےچارے بہت آزمائش پہ آتے ہیں. اس میں وہاں اموات بھی ہوتی ہے حج میں، حج کے سفر میں. تو اگر وہاں سفر میں آسانی چاہیے نا، اس طرح کھانے پینے میں بندہ پرہیز کرے، کم کم کھائے، کھانے کے دن بہت بڑے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. انہوں نے اعلیٰ حضرت نے 5 دن حج کے اس تعلق سے فرمایا، اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب روز مشقت ہوتی ہے. پہلے نہ حرم کی اتنی توسیع ہوئی تھی، پہلے جو مطاف تھا نا بہت مختصر تھا، یہاں تک کہ آج سے 20-25 سال پہلے بھی مطاف مختصر تھا. یعنی کہ یوں کہیے کہ جیسے کہ وہ مقام ابراہیم ہے، اس میں فاصلہ کتنا ہے؟ مقام ابراہیم کے بعد وہ ریت کبوتر بیٹھتے تھے. وہاں ایک باشندے نے مجھے بتایا تھا، وہاں کے پاکستانی نے، کہ مجھے 12 سال یہاں ہوئے ہیں. اس وقت تو مطاف بن گیا تھا، بولے یہ ہم نے دیکھا کہ مطاف نہیں تھا، وہ کبوتر دانا چپتے تھے وہاں. آستہ آستہ توسیع ہو گئی ہے الحمدللہ، حاجیوں کی بھی کثرت، زائرین کی کثرت، لوگوں کا ذوق بڑھتا جا رہا ہے، آسانیاں جو بڑھتی ہیں تو لوگوں کا وہاں ہجوم بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے مطلب جتنا احتیاط کریں گے، ٹھنڈے پینے، ٹھنڈا پانی، چلو اے سی میں سونا آپ سے مجبوری ہے، ٹھنڈا پانی وغیرہ، ٹھنڈے ٹھنڈی بوتلیں، ڈبے، یہ جوس اور اس طرح کی چیزیں جو ڈبوں میں آتی ہیں، 3 پیک غذاؤں سے بچے بندہ، اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اس کو دیر پا رکھنے کے لیے، یہ نقصان دہ. پھر یہ جتنے بھی یہ ڈرنکس آتی ہیں ان میں تو عام طور پہ ہوتے ہی مطلب الا بلا بہت مطلب ہوتی ہے، یہاں بھی نقصان دہ، جہاں بھی پئیں گے یہ عام طور پہ نقصان دہ. اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ شاید اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. اللہ تعالی ہم کو مطلب روحانی غذا عطا فرمائے. یہ نفسانی غذائیں ہوتی ہیں، ان سے پیٹ نہیں بھرتا، خالی بس وہ گھڑی بھر کا لطف ہوتا، یہاں تک ہلک تک نیچے گیا تو خلاص، پھر پریشانی. بےچارے گرم کرتے کمرہ، پھر وہ برف کی بارشوں میں برف برف رہی تھی نا، دکھا رہا تھا، تو اس میں نکلتے ہیں تو ان کے جوڑوں پر اٹیک بازوں کے ہو جاتا ہوا تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ یا غنیجو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑا کریں، مگر اب یہ کہ ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ مور ہے، اس لیے وہ اگر انگیٹھی سے بچ سکتے ہو تو بچیں. ایک دم سے گرمی سردی اگر آپ ٹرانسفر ہوں گے نا، سردی سے گرمی میں آئیں گے تب بھی تکلیف انگیٹھی میں، ایک دم گرم کمرے میں، گرم کمرے سے باہر برف میں آئیں گے تب بھی تکلیف. اس لیے کوئی ایسی بیچ کی راہ نکالنی چاہیے، یا انگیٹھی کے بغیر چلتا ہو تو چلا لینا چاہیے، تو سردی برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی نا، تو پھر شاید وہ نقصان نہ ہوگا. یا غنی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، اور جب جب توجہ جائے آپ کی کوئی درد کی مخصوص جگہ ہو، گھٹنے میں درد ہے جیسے، تو یا مغنی ہو، ایک بار یا 3 بار پڑھ کر اپنی ہتھیلی پر چھو کر کے اس درد کی جگہ پر پھیر دیں، اللہ کرے گا سکون ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال آیا ہے جو ہمارے پاس لائیو چیٹ کے ذریعے آیا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، تو میں میرے سن کی طرف جو سوال آیا ہے میں تھوڑے سے تصرف کے ساتھ آپ کی طرف سوال کو بڑھا رہا ہوں. یہ سوال کرنے والے ہیں محمد زمان اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری اچھی باتوں کو لا علمی کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کاملین اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے, اور چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو اسے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھا دیا جاتا ہے, اور اس پر جیسے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا قول ہے, یہ فلاں کا قول ہے, فلاں کا قول ہے, اور بات باتوں کا سبق آموز بھی ہوتی ہے, لیکن اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی, کوئی اس معاملے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ انہیں سے منسوب ہے یا نہیں ہے. تو کبھی کسی صحابی سے یا کسی بزرگ سے یہ بات منسوب کر دی جاتی اور لوگ پڑھ رہے ہوتے اور آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام پر منسوب کر کے بعد ایسے انداز پر روایتیں لکھ کر بیان کی جاتی ہیں, تو یہ ایک انداز پر تحریریں بنا دی جاتی ہیں. اور میں اس میں تھوڑا سا امیر سنت کی بارگاہ میں تھوڑا پلس کروں گا, مزید آگے بڑھوں گا, کہ آپ نے شاید بہت پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک کارڈ چلا تھا کہ تم یوں آؤ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یوں کرو تو میں یوں کروں گا, تم یوں کرو تو میں یوں کروں گا, تم یوں کرو تو میں یوں کروں گا. اب اللہ تعالی کی طرف منسوب کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یا کسی صحابی یا کسی اولیاء کرام کی طرف نسبت کر کے کوئی اس طرح کی چیزیں عام کی جائیں, کارڈ بنائے جائیں اور پرچے بنائے جائیں, گھروں میں لگائے جائیں اور دکانوں میں لگائے جائیں, سوشل میڈیا پر چلائے جائیں, تو اس حوالے سے ایک مسلمان کی کیا سوچ ہونی چاہیے, اور یہاں پر کوئی احتیاطیں ہیں اور احتیاطیں ہیں تو کیا ہونی چاہیے, اس حوالے سے مہربانی کر کے اس الجھن کو سلجھا دیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
بعض جگہ پلے کارڈ لگے ہوتے ہیں دکانوں پہ, پھر سوشل میڈیا میں بھی وہ روایتیں اور حدیثیں اور بزرگوں کے اقوال طرح طرح کے دیکھے جاتے ہیں, اس کی کوئی مطلب سند نہیں ہوتی, بارہا ایسا ہوتا کہ سند نہیں ہوتی. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اس طرح بھائی تھے جو پریشانی کے عالم میں انہوں نے سوال کیا, جیسا کہ وہ بتایا گیا لائیو چیٹ پر. تو اس میں ہم بارہا عرض کر چکے کہ جب یہ کوئی بھی دینی تحریر ہو تو اس کو کسی سنی عالم سے, عاشق رسول عالم سے کنفرم کر لیں کہ یہ آگے بڑھا نہیں ہے یا کیا, اگر وہ اجازت دیں تو آگے بڑھائیں ورنہ ڈیلیٹ فرما دیں. صاف مسئلہ ہے کیونکہ اب وہ سوشل میڈیا پر تو ظاہر ہے کہ کسی کی بھی حکومت نہیں ہے, سارے حکیم ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, اور سب کو یہ مدنی التجا ہے کہ اس طرح کے مذہبی مضامین آگے نہ بڑھایا کریں. اور یہ اگر کوئی گڑتا ایسی حدیثیں یا بزرگوں کی طرف منسوب کرتا ہے قول, اگرچہ وہ قول اچھا بھی ہو, تب بھی جو جان بوجھ کر گڑتا ہے نا, اس کو بناتا ہے اپنے طور پر کہ چلو ہم یہ کہہ دیں گے نا کہ غوث پاک نے یوں فرمایا ہے تو لوگ اس فلاں گناہ سے ڈریں گے, حقیقت میں غوث پاک کی طرف پتہ نہیں ہوتا, وہ اپنے طور پر یہ لگا دیا. تو بات تو وہ اگرچہ وہ اچھی ہو اور جو عمل کرے اس کو ثواب بھی ملے, لیکن جو یہ جھوٹ آگے بڑھائے گا یہ گناہگار ہے, کیوں اس نے تو جھوٹ بولا نا. تو یوں جب تک یقینی معلومات نہ ہو, کسی مستند کتاب میں نہ پڑھا ہو یا کسی سنی عالم سے نہ سنا ہو, تو یوں ہر بات کو آگے نہ بڑھایا جائے, اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت, کیا اللہ پاک کے نئے بندے انتقال کے بعد بھی مسلمانوں کے کام آتے ہیں؟
جی ہاں, اللہ کے نیک بندے بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالی کی عطا سے مسلمانوں کے کام آتے ہیں. اس سلسلے میں کرامات شیر خدا, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, اور اس میں بہت سارے سوال جواب اس طرح کے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مدد کرتے ہیں. چنانچہ فتاوی رملی جلد 4, یہ ایک شافعی مفتی ہے جو بہت پرانے, شیخ الاسلام حضرت سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی علیہ رحمت اللہ القوی, 1004 سنہ ہجری میں جن کی وفات ہوئی. انہیں سمجھو کہ ان کے انتقال کو 450 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے. یہ مفتی صاحب شافعی, ان کی خدمت میں فتویٰ طلب کیا گیا کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے, عام لوگ جو سختیوں یعنی مصیبتوں کے وقت مثلا یا شیخ فلاں, مثلا یا غوث العظم, یا غریب نواز, یا داتا حضور کہہ کر پکارتے ہیں, اور انبیاء کرام اولیاء عظام علیہ الصلاۃ والسلام سے فریاد کرتے ہیں, اس کا شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء و صالحین علیہ السلام ورحمہم اللہ المبین سے ان کے وصال یعنی انتقال یعنی ڈیتھ کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے. مدد بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ دے بھی سکتے ہیں.
بابا الحمدللہ عز و جل اس وقت اللہ کے نبی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے قرب میں حاضر ہے. بابا بے حصہ مغفرت کی دعا فرما دیں. بابا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ معلومات عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمان میں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف, ہاں عمان لکھا ہوا ہے. اچھا آپ تو گئے سلالہ شریف میں, اچھا منصوب ہے اور وہاں بھی منصوب ہے, وہاں بھی غالباً منصوب ہے اور کنویں بھی ہیں وہاں جن سے وہ چشمہ غالباً چشمہ نکلا تھا جس سے آپ نے غسل فرمایا تو شفا پائی تھی. ہاں تو بس منصوب منصوب ہے, اللہ بہتر جانے حقیقت حال. تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات چاہیے غالباً. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مشہور نبی ہیں. انبیاء سارے حق, لیکن ہر نبی مشہور نہیں ہے, نہ کسی کو سارے نبیوں کے نام پتا. عوام میں یوں 1,24,000 کہتے ہیں, تو 1,24,000 نہیں کہنا چاہیے کہ کنفرم فگر اللہ کو معلوم. تو ہمیں کم و بیش یعنی کم زیادہ 1,24,000, کیونکہ اگر ہم 1,24,000 انبیاء کرام کہیں گے نا تو اگر سمجھو کہ 1,24,000 سے ایک کم ہے اور ہم نے 1,24,000 کا, تو ایک غیر نبی کو ہم نے نبیوں کی لسٹ میں داخل کر دیا. اگر 1,24,000 کے اوپر ایک ہے تو ہم نے 1,24,000 کہہ کر ایک کو نبیوں سے خارج کر دیا لسٹ سے. تو یہ اس لیے منع ہے 1,24,000 کہنا. 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 یہ کہنا محتاط ہے. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو صبر کے حوالے سے بہت مشہور ہے. ان کا صبر جو ہے نا بے مثال صبر ہے, یہاں تک کہ آپ کا مال ملکت آل اولاد اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان ڈالا کہ سب باری باری لے لیا. اولاد بھی وفات پا گئی, مال جو تھا یہ بھی چلا گیا. یوں آپ کے ساتھ آزمائش آئی, پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, بے صبری نہیں کی. پھر بدن میں آزمائش آئی, طرح طرح کے امراض نے آپ کو آ لیا, اس پر بھی آپ نے صبر کیا. اس طرح مطلب یہ کہ آپ پر بیماریاں بھی وارد ہوئی. اچھا ایک اصول یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی بیماری نہیں آ سکتی کہ جس سے لوگ گھن کھائیں, نفرت کریں, گھن کھائیں, دور بھاگے, کراہیت ہو. ایسا مرض انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محفوظ فرمایا. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ان کے بدن مبارک میں، مجھے تو مزہ نہیں آتا بولنے میں، یعنی کہ لوگ بارہ لیے بولتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، بعضوں نے لکھا بھی کتابوں میں کہ نعوذ باللہ وہ کیڑے، اب سمجھ گئے بولنا مزہ نہیں آتا، یہ یوں بولتے ہیں. تو یہ بالکل ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو غلط قرار دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے لوگ نفرت کریں گے، بھاگیں گے دور، اور نبی اس مرض سے محفوظ ہے. البتہ بیماریاں آپ کو درپیش ہوئی تھی، تو پھر وہ شیطان نے ایک بار آپ کو کچھ تارا وغیرہ غالباً دیا. قرآن کریم میں وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی، تو یہ کہ شیطان نے کچھ تانا وغیرہ دیا، ان کو ایزا پہنچائی، اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ ان کے لیے چشمے کی ترکیب ہوئی اور اس میں نہانے کا حکم ہوا، تو آپ کو صحت حاصل ہوئی.
یہ اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے کہ 8 سال پہلے میں بغیر کسی سے پوچھے بیعت ہوئی تھی، میرے شوہر ناراض بھی ہوئے تھے کہ اجازت کیوں نہیں لی تھی، یہ نافرمانی تو نہیں؟ کیا بیعت ہونے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہے؟
بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ توبہ، گناہوں سے توبہ، ہم گناہوں سے توبہ کراتے ہیں اور عہد لیتے ہیں کہ آئندہ گناہ سے بچیں گے، نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، اور غوث پاک کے سلسلے میں ہم مرید ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کام نہیں ہے جس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہو یا ماں باپ کی اجازت کی حاجت ہو. جو بالغ ہے اس کو اس کام میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بیعت میں نابالغ جو ہے اس میں اس کا ولی اور سرپرست اجازت دے گا تو بیعت ہوگی، باقی عورت کو شوہر کی حاجت نہیں ہے. اگر شوہر ناراض ہوا تو ان کی معلومات ان کو بیچاروں کو نہیں ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ معاف کر دے اپنے شوہر کو اور مسئلہ سمجھا دے کہ بھائی مدری چینل والوں نے تو یہ جواب دیا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، وہ آخر شوہر سر کا تاج ہوتا ہے، تو انسان نہیں ہوتی معلومات، تو ناراض ہوئے ہوں گے، جب ہوئے ہوں گے گلی ولی خلاص، آپ معاف کر دو ان کو. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی بھی تو اجازت نہیں لی جاتی، فرض نماز ہے، فرض روزے ہیں، تو ان کے کیا اجازت لیتے ہیں؟ بغیر اجازت ہی پڑھتے ہیں، یہ منع کرے تب بھی پڑھنے ہیں نماز. تو صلوا علی الحبیب.
سوشل میڈیا پہ سوال ہے منظر حسین بھائی کا، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہندی لگائی تھی؟
دراصل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک یہ سفید گنتی کے وجہ، جس صحابی نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے گنتی کیا، کسی نے 5 زیادہ کی روایت 17 یا 19 کی ہے، 20 سے کم کے اندر روایتیں بال مبارک سفید ہوئے تھے. تو کوئی ورس نامی گھاس لگائی، گھاس کا کوئی وہ لگایا تھا ست یا اس کا عرق، یہ یمن شریف پہ ہوتی ہے، تو وہ لگانے کا پڑا ہے میں نے کہ اس سے بال مبارک جو سفید تھے نا بعض وہ پیلے جیسے ہو گئے تھے یلو. مہندی کا تو کوئی روایت مجھے تو نہیں ملی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائی ہو، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ کر پسند فرمایا آپ نے مہندی، مگر کالی مہندی نہیں ہے، یہ مہندی لگانی ہے تو لال یا پیلی لگائی جائے یا یہ جو طرح طرح کے کلر آج کل ہیئر کلر نکلے یہ بھی ڈارک ہو جاتے ہیں تو ڈارک نہیں ہونے چاہیے لال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عدیل رضا بھائی پوچھ رہے ہیں کیا نہانے سے وضو کا ثواب ملے گا؟
اگر اس میں وضو کی بھی نیت کی ہے تو وضو ہو جائے گا. اگر مطلب اعضاء وضو پر پانی پہنچ گیا اور کلیاں تو نہانے میں فرض ہیں ویسے ہی اور وضو میں سنت ہے تو وہ بھی کی ہیں نہ مکمل غسل ہو گیا وضو کی نیت بھی تھی تو وضو بھی ہو گیا تو وضو کا ثواب بھی ملے گا.
وضو ہی کے تعلق سے کوڈیو کال بھی ہے.
امیر اہل سنت دامن برکات العالیہ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ غسل فرض ہو جانے کی صورت میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کر لیا تو کیا سارا بدن پاک ہو جائے گا اور بعد میں غسل کی حاجت رہے گی یا نہیں رہے گی؟
وضو کر لینے سے غسل نہیں ہو گیا, ابھی غسل تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ سارا بدن سارے بدن کے گناہ جھڑنے کی فضیلت ہے بسم اللہ پڑھنے کے برکت سے, نہ کہ مطلب وہ ظاہری وہ جو غسل فرض ہوا تھا وہ تو باقی ہے. تو ایک بال برابر کیا ایک بال کی نوک بھی اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کیا بیعت ٹوٹ بھی سکتی ہے یا ٹوٹ بھی جاتی ہے؟
بالکل ٹوٹ سکتی ہے. اگر پیر سے عقیدت ختم ہوئی تو بیعت ٹوٹے گی, پیر کی گستاخی کی تو بیعت ٹوٹے گی, خود توڑی تو بیعت ٹوٹے گی. کہ میں اپنی بیعت توڑتا ہوں تو ٹوٹ گئی, خود اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے ایسا کفر کیا کہ وہ مرتد ہو گیا تب بھی بیعت ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سید آصف رضا ہیں, تصوف اور طریقت میں کیا فرق ہے؟
فرق ہے دونوں, طریقت اور ہے تصوف اور. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
میں اسماء اتاریا سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان, چھوٹے بچے مسواک کر سکتے ہیں؟ فیضان مسواک جاری رہے گا.
ماشاء اللہ, اگر ان کو سمجھ پڑتی ہے مسواک کرنے کی تو بالکل ان کی عادت ڈلوانی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ دیکھو ایسا نہ سمجھ نہ ہوا کہ مسوڑے چھیل ڈالے اور خونم خون کر دے, سمجھدار بچہ ہو تو وہ اتنی احتیاط سے کر سکتا ہو کہ ان کے بچوں کے مسوڑے تو نازک ہوتے ہوں گے نا, تو چھل نہ جائے خونا خون نہ ہو جائے.
سید محمد علی عطاری مکہ المکرمہ سے, میرے شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, ایک شخص نے عمرہ ادا کرنے کے لیے گیا, اس نے طواف کر لیا لیکن صحیح کیے بغیر حلق کرا کر احرام کھول دیا, تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ جواب عنایت فرمائیے.
صحیح تو واجب رہے گی, تو یہ تو کرنی ہے زندگی میں. جب بھی سمجھو کہ برسوں گزر گئے اور وہ صحیح باقی تھی تو کرنی تو پڑے گی اس کو. اور یہ اس نے ایسی خطا کی ہے کہ اس کو قربانی کے شرائط والا ایک بکرا اس پر واجب ہے کہ وہ حرم کی حدود میں ذبح کرے, خود نہیں کھا سکتا اس کا گوشت, کسی مالدار کو نہیں کھلا سکتا, یہ غریبوں کو مسکینوں کو صدقہ کیا جائے گا, خیرات کیا جائے گا. یہ غریب مسکین شرعی طور پر جو فقیر ہوں ان کو. اس میں چونکہ یہ جرم اس طرح کا ہے کہ بندے نے جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے کر لی، تو معلومات کیوں حاصل نہیں کی، علم کیوں حاصل نہیں کیا، کہ جو بھی اس طرح کے عمل کرنے ہوتے ہیں اس کے ضروری مسائل سیکھنے ضروری ہوتے ہیں، تو یہ ایسا جرم ہے کہ اس پر توبہ بھی واجب ہے، توبہ بھی کرے اور وہ کفارہ بس صورت دم یہ بھی ادا کرنا ہوگا. وطن میں نہیں کر سکتے آپ نے گھر جا کر پاکستان یا ہندوستان میں، بلکہ وہیں وہ بھی حرم کی حدود میں، حرم شریف یوں تو وہ مسجد الحرام کو کہتے ہیں، وہ حرم شریف واقعی ہے لیکن مسجد الحرام کے باہر بھی میلوں تک حرم کی حدود ہے، تو وہاں ایک بازار ہے سوق حلاقہ بولتے ہیں، تو وہ مکہ شریف کے اندر ہے، سنا کہ وہ حرم کی حدود میں، تو وہاں دم دیا جا سکتا ہے وہاں بھی جا کر. کسی کو وکیل بھی کر سکتے ہیں، کوئی سمجھدار آدمی اس کو پیسے دیے کہ آپ اس طرح قربانی میں جو بکرا چلتا ہے اسی طرح کا بکرا یا دمبا لے کر وہ اس طرح قربانی کر دے تو بھی ترکیب بن جائے گی. وہ حاجی جا رہا ہو، وطن آ گیا تو جیسے آج کے سیزن میں حاجی جائیں گے، کوئی عمرے پر جا رہا ہے سمجھدار آدمی ہے تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں پیسے دے دیں اور وہ جا کر قربانی وہاں آپ کی دم کی قربانی کر دے.
میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، جب کوئی چیز گھر میں آتی ہے تو وہ چیز تقسیم ہوتی ہے، تو والدین اپنے حصے کے بھی ہمیں دیتے ہیں، تو کیا وہ چیز لے لینی چاہیے یا نہیں؟
والدین سے لپٹ کر پیار سے آپ کہیں نہیں امی اپنا حصہ آپ کھائیں گے، نہیں آپ کھا دیں، ابو کو بھی یہی ابو آپ کھا لیں، اس سے ابو اور امی کا دل خوش ہوگا، آپ کو اور زیادہ مال مال ملے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ امی ابو کے بھی اسے وہ چھین کے ہی کھا گئے، نہیں ان کو کھلائیں تو ان کا دل خوش ہوگا، ثواب ملے گا. نابالغ بچے کا نیکی جو نا وہ قبول ہے، ثواب ملتا ہے.
خالد جمیل بھائی ہیں بابا، میں بچی کا نکاح مسجد میں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہم سب کو جو لوگ نکاح میں شامل ہوں گے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی؟
جو مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت، جو نفل اعتکاف ہے وہ کریں تو ثواب ہوتا ہے، جب تک مسجد میں رہیں گے ایک ثواب کا کام ہے، اس کو حاصل کیا جائے. اگر کوئی اعتکاف کی نیت مسجد میں اگر نہیں کرتا، گناہگار نہیں ہے وہ، تو کھانے پینے کے لیے کہ کھا پی نہیں سکے گا، اور وہ تو ایک سائڈ پروفٹ ہے اس کا، کھانے پینے کے لیے خاص تو نیت کرنا تو اس کی تو یہ ممانعت ہے. کھانا پینا آ گیا تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کام نہیں بنے گا، جائز نہیں ہوگا کھانا پینا، بلکہ عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرے، کچھ عبادت کر لے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اب چاہے گا تو کھا پی سکے گا.
ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے دعائیں قبول ہوں.
اول آخر درود شریف دعا کے پڑھیں گے نا، تو یہ نہیں مطلب جو روایت ہے کہ درود شریف تو ہر حال میں قبول ہے، تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ دونوں درود قبول ہو جائیں اور بیچ کی دعا رد کر دی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درود پاک بھی قبول کر لے گا اور دعا کو بھی قبول فرما لے گا.
اویس بھائی پوچھ رہے، کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں جس سے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں تشریف لے آئیں.
جس کا تصور ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ خواب میں نظر آتا ہے، جس چیز کی بھی دن کو جیسے ٹینشن ہوگا نا کسی کو، تو خواب میں بھی وہ ٹینشن والے خواب دیکھے گا، اور جو دن کے وقت مال کے سپنے دیکھے گا نا تو خواب میں ہی وہ سودے کر رہا ہوگا. تو اس طرح مطلب تصور سے بڑے اس کے فوائد ہوتے ہیں. میں پڑھا تھا کہ بلی یعنی پرندہ ہوتا ہے اوپر، اور بلی نیچے بیٹھ کر بعض اوقات ایسا تصور کرتی ہے اس پرندے کا کہ وہ اس کی مطلب اس کے اثر سے وہ کھینچ کر پرندہ گر جاتا ہے اور بلی پکڑ لیتی ہے. وہ اللہ تعالی کا نظام ہے، نہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر غوث پاک کا تصور باندھتے رہیں گے بارگاہ غوثیت مآب میں، درخواست پیش کرتے رہیں گے کہ حضور کرم فرما دیں، یا مرشد میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں بھی دے دیں اور دیدار بھی کروا دیں، تو انشاءاللہ ان کی رحمت سے کرم ہو ہی جائے گا.
مستغی اتار یعقوب رضا اتاری کی طرف سے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی ٹرین میں سفر کر رہا ہو، سونے کے دوران اس پر غسل فرض ہو جائے، اب نماز کا وقت آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، اس معاملے میں ہماری تربیت فرما دیں.
ویسا کہ اگر وہ ایسی جگہ رکتی ہے ٹرین، کہ ٹرین رکے گی اور غسل کر لے گا، بلکہ چلتی ٹرین میں بھی غسل تو ممکن ہوتا ہے، استنجا خانے میں نل تو ہوتے ہیں، تو کوئی برتن لوٹا پانی تو ہوتا ہے نا، بہت ہوتا پانی، تو اس سے مطلب غسل ہو جائے گا، فرض اتر جائے گا، ایسا پانی تو کافی ہوتا ہے. اور جگہ جگہ وہ رک کر جنکشن پر رکتی ہے، وہاں پانی لیتی بھی ہے ٹرین. اب یہ کیا ہماری ٹرین میں پانی کی تنگی آتی ہوگی، کیونکہ وہ سارے وضو کر رہے ہوتے تقریباً، اور وضو کرنا آتا کس کو ہے، در کر کے نل کھولتے ہیں، تو اگر اس طرح کرتے ہوں گے تو یہ خود بےچارے تنگی میں آ جاتے ہوں گے وضو کے لیے. تو بہرحال وضو کا مسئلہ ہو یا غسل کا مسئلہ ہو، بہار شریعت جلد اول حصہ دوسرا تیمم کے مسائل، مسئلہ نمبر ایک سن لیجئے، کورس ہے ٹرین والے اسلامی بھائی جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت یعنی غسل فرض ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے. پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں، نمبر ایک، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ یعنی خطرہ ہو، خواہوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ یہ پانی نقصان کرے گا. پیج نمبر 353، مسئلہ نمبر 40، اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، غسل فرض ہے، تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے، بہتر یہ کہ وضو کر لے جبکہ پانی ہے.
نماز میں امام صاحب کو لقمہ دینا چاہیے یا نہیں؟ عبد الرحمن ٹھل، باب الاسلام.
جب لقمہ دینے کی حاجت ہو تو بے شک لقمہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر لقمہ کی ضرورت نہ ہو، بے موقع لقمہ دیا، تب تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی. امام نے لے لیا تو امام کی ٹوٹے گی، امام کی ٹوٹے گی تو سب کی ٹوٹے گی، مقتدیوں کی بھی. تو اتنا علم ہو نماز میں لقمہ دینے کے مسائل، ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، وہ حاصل کریں. 39 پیج ہے، 40 ایک کم 40 پیجز کا یہ رسالہ ہے، بہت اہم رسالہ ہے، اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں. لقمے کے کئی مسائل انشاءاللہ اس میں آپ کو ملیں گے.
سوال یہ ہے کہ ہم شیرہ یعنی بہن نے موبائل رکھا ہوا تھا، اس نے ایسا پاسورڈ لگایا ہوا تھا جس کے بارے میں گھر والوں کو معلوم ہی نہیں تھا. اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، آج جب میں نے اسے پاسورڈ معلوم کیا تو اس نے مجھے آنکھیں دکھائی، میں نے غصے میں اس کا موبائل توڑ دیا. ایسا کرنا کیسا؟ اب وہ کہتی ہیں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور اللہ بھی معاف نہیں کرے گا.
اللہ معاف نہیں کرے گا یہ تو نہ کہا جائے، البتہ ظاہر ہے کہ وہ اس نے اپنا ٹھیک ہے موبائل فون کا پاسورڈ نہیں دیا، بہن نے تو اس کو حق ہے کہ وہ نہ دے. اب وہ بھائی نے جو موبائل فون توڑ دیا، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ نقصان بھی پہنچایا، ظلم کیا، اس کو ایزا دی اور مالی نقصان، اس پر توبہ بھی فرض ہے اور ساتھ میں ویسا ہی موبائل فون بھی اس کو دے، اس کی رقم اس کو ادا کرے. ہاں یہ بہن معاف کر دے تو جدی دوسری بات ہے, ورنہ دینا تو پڑے گا اس کو. حق العبد اس نے بلکہ حقوق العباد اس نے تلف کیے. بھائی خطا پر ہے, بہن نے جو گھورا, اگر ایزا دینے والی نظر سے اس نے گھورا تو یہ بھی توبہ کر اور معافی مانگے, یوں دونوں صلح کر لیں. اور بہن کا یہ کہنا کہ معاف نہیں کروں گی, یہ ایسا نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے کہ اگر رب مجھ پر ایسا غضبناک ہو گیا اور فرما دیا کہ تجھے معاف نہیں کروں گا تو اس وقت کیا ہوگا. رشتے معاف کر دینا چاہیے, اور حدیثوں میں معاف کرنے کے فضائل بھی ہیں کہ جو یہاں معاف کر دے گا اللہ اس کو معاف کرے گا. اور ایک تو یہاں تک بھی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ اس طرح ارشاد ہے کہ جو اپنے بھائی کو معاف نہ کرے تو اس کو حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا, تو اس لیے وہ معاف کر دینا چاہیے جبکہ وہ معافی مانگ رہا ہے, نادیم بھی ہے. مگر اس کو یہ کہ موبائل فون نہیں دے رہا کہ موبائل فون بھی معاف کر دو, یہ معاف کرنا بہن کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا مطالبہ وہ جاری رکھ سکتی ہے. معاف کر دے بھائی کو تو اس کا بھائی ہے, معاف کرنے کا ثواب ملے گا. بھائی نہ بھی ہو کسی مسلمان کو معاف کر دیں گے ثواب ملے گا. بھائی کو بھی چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیمنٹ کر دے. تو بہن ہے وہ کمانے نہیں جا سکتی بیچاری, آپ تو کماتے ہوں گے یا جو بھی سسٹم ہے, بھر دیں ان کو. بلکہ معاف کرے تب بھی بولو نہیں میں بہن اس سے عمدہ لا کر دوں گا, اس کے دل کو یوں خوش کرے بھائی. مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.